خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں اور دیگر مقامات پر جمع ہونے والے حاضرین، ہم متکفین کے جذبات، تاثرات اور احساسات بھی سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کیا بیان ہو رہا ہے.
میں لاہور سے آیا ہوں، نارتھ کراچی کی میری رہائش ہے،
بڑگرا شہر دنور سے آیا ہوں.
میری نیت تھی کہ ایک ماہ کا اعتکاف کروں گا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں جا کر.
میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اعتکاف میں اور الحمدللہ بہت سکون ملا ہے دل کو،
اور چاچو نے بھی ذہن بنایا تھوڑا سا، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
قرآن پاک صحیح سے سیکھنے کو مل رہا ہے،
غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز سیکھنے آئے ہیں الحمدللہ، قاعدہ قرآن سب چیز سیکھنے آئے ہیں،
حلقے کے اندر سارا کچھ، دعائیں بھی سیکھتے ہیں، جدل کے مطابق ہی چل رہے ہیں.
قرآن جی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے،
مخاری صحیح نہیں ہوتے تھے، ابھی قاری صاحب 2:30 بجے جو ہے قاعدہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، ابھی ہمارے کو مخاری کے بارے میں سمجھایا گیا.
قرآن پڑھتے تھے لیکن صحیح نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ غلطیاں تھیں. پچھلے جتنے بھی 18 سال پڑھے نا وہ سارا تقریباً غلط ہی پڑھا.
قرآن پڑھنے میں ہماری غلطیاں تھیں، جیسے بہت سی وہ جب دور کر دی گئی، بتایا گیا ہمارے کو اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں
حلقوں میں سیکھا، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وضو کے بارے میں،
نماز وغیرہ، وضو کے طریقے، نماز کے طریقے، اور دعائیں وغیرہ، اور کھانے کا طریقہ، یہاں پہ بہت کچھ.
ہم نماز پڑھتے تھے لیکن اس کے اندر واجبات، اس کے مستحبات، یہ پہلے چیزیں یعنی کچھ معلوم تھیں، کچھ نہیں تھیں مکروہات وغیرہ. الحمدللہ یہاں پر آ کے ہمیں یہ کچھ بہت سیکھنے کا موقع ملا.
یہ جدول جو ہے نا ان کا، یہ مجھے بہت اچھا لگا، ٹائمنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. اس لیے پوچھا کہ اگر تم شوق سے جاؤ تو جانا. یہ
فرسٹ ٹائم آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے.
ایک دفعہ کہنے پہ تیار ہو گیا ماشاء اللہ میرے کہنے پہ. یہ
ابھی بس یہی ذہن بنا کہ نمازیں نہیں چھوڑنی ہے ایک بھی، اور اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے بس. آئندہ ان شاء اللہ کچھ بھی ایسی غلطیاں نہیں کروں گا جس سے ماں باپ کا دل دکھے میرے.
مجھے امید ہے ان شاء اللہ صحیح جائے گا ان شاء اللہ. یہ
ہمارے پیر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملو یا بات چیت کرو تو مسکرانا چاہیے.
نواب شاہ صاحب، چشتیہ شریف،
پنجاب، ضلع شیخپورہ، مانوالا.
میں ضیاء کوٹ سے آل کوٹ
کے پی کے پیر محل ٹوبا ٹیک سنگھ سے، ڈیر اسمل خان
سے، جنگ سے آیا ہوں پنجاب سے،
مرکز اولیاء لاہور سے.
میٹرک کے ایگزام دیے ابھی تو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. ابھی
والد صاحب نے کہا تھا کہ اعتکاف میں جاؤ تو میرے بھی ذہن بن گیا آنے کا،
تو میں تو ہر سال کوشش کرتا تھا کہ آؤں لیکن اس سال اللہ نے کرم کیا.
ملتان شریف سے آیا ہوں میں، یہاں پہ جاب کے لیے آیا تھا لیکن میرے ماموں اللہ صاحب تاری ہیں جن کے توسط سے میں یہاں پر فیضان مدینہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا.
بہت پیارا ماحول ہے، میری 30-32 سال عمر ہو گئی ہے اور یہاں پہ آ کے نماز کا صحیح طریقہ پتا چلا.
پہلی دفعہ آئے
پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے.
بڑا کچھ سیکھا ان شاء اللہ، اور بھی مزید سکھائیں گے.
پچھلے سال بھی آیا تھا، یہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی.
6 سال سے اعتکاف کرنے آ رہا ہوں، 4 سال ہو گئے. یہاں پہ آگے جو روحانیت ملتی ہے واقعی یہاں پہ آگے ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی.
قاعدہ تجوید کے ساتھ جو پڑھا رہے ہیں، دعائیں سیکھی ہیں ماشاء اللہ، مدنی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ ماشاء اللہ،
اور مدنی قاعدہ ماشاء اللہ پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد ہلکے لگتے ہیں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہیں.
اللہ کا کرم ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ. قرآن پاک کے تلفظ سے سیکھنے کو مل رہا ہے،
بہت کچھ سیکھنے کو ملتی ہیں، دعائیں، فرائض، غسل کے طریقے، کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے یہاں پر مجھے.
سب سے بڑی بات نماز با جماعت ادائیگی ہو رہی ہے.
ماحول دے وچ آ کے کافی چیزاں جڑی سمجھ لے ہن آ کے ملی ہیں جس طرح سے پہلے نواقف سے.
مدنی قاعدہ جو سکھا رہے ہیں اس میں تلفظ سے سیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس سے بڑی برکتیں مل رہی ہیں ماشاء اللہ سے.
دعائیں کافی ساری ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں، سپارہ ہم نہیں پڑھ سکتے تھے ابھی، وہ کہ وہ ہم پڑھ لیتے ہیں.
ایک دوست تھے وہ لے کے آئے تھے تو میں آیا تھا، بہت زیادہ مزہ آیا تھا، تو پھر میرا ذہن بن گیا کہ میں اعتکاف کروں گا پورے ماہ کا. بہت مزہ آ رہا ہے یہاں. میرے لیے سنت کے ساتھ سحری کا بھی موقع ملا ہے.
اپنی مسجد میں 7 اعتکاف لگاتار میں نے کیے. ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ مدنی چینل دیکھتا ہے. کچھ میری وائف نے کوشش کی ہے، کچھ میں نے کی ہے، تو یہاں پہنچ گیا ہوں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے. نماز کا طریقہ ہمیں نہیں پتا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کھڑا کیسے ہونا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجود کیسے کرنا ہے, یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے. ادھر ہی سب کچھ مل رہا ہے.
گھر میں اکثر گھر والے مدنی چینل دیکھتے ہیں تو اس حساب سے گھر والوں نے کہا کہ بھیا فیضان مدینہ جاؤ, کچھ کوتاہیاں جو ہیں وہ آپ کی درست ہو جائیں گی. یہاں آ کے ماحول دیکھ کر بہت مزہ آیا, دلی سکون ملا ہے. اور مزید کوشش یہی ہے کہ ہر سال میں پورے ماہ کا میں اعتکاف کروں اور میں قابل بننا چاہتا ہوں.
بہت سمے اور دعوت دیتے رہے, ہم نے قبول کیا. اب ایک ماہ کے لیے آیا ادھر ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, پھر سب کیا بات ہے, اس کو مسکرانا بھی مجھے پسند ہے.
اعتکاف تو ہر مسجد میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ اعتکاف ہوتا ہے, لیکن جو سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع یہاں پر ملتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا.
مدنی قاعدہ خاص کر کے, اس کے بعد نماز کے احکام وہ بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہر روز امیر علیہ سنت کی زیارت, آپ کے مدنی مذاکرے, اور ان سے بہت کچھ ملتا ہے بندے کو.
مدنی مذاکرے عصر کے بعد والا بھی, اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد والا بھی, اور صبح فجر کے بعد جو بیان ہوتا ہے الحمدللہ سب میں شرکت ہوتی ہے.
بہت اچھا ماحول ہے. ایک تو سب سے بڑی بات, امیر اللہ سنت سے ساری کا موقع ملا. مدنی قاعدہ کورس ہو رہا, سنتے جو ان سے لکھ رہے ہیں یہ سارے ریکارڈ کر کے گھر والوں کو بھی جا کے سکھائیں گے. یہاں بھی سکون ہوتا ہے, باہر سے زیادہ سیکھنے کا بھی بہت کچھ ملتا ہے. امیر اللہ سنت یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دیکھ کر ان کو راحت ہوتی ہے. مسکرانے کی عادت سیکھی ہے ان سے, مسکرائے, ہر کسی سے مسکرا کے ملنے کی عادت. انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ہی سب کو نیکی کی دعوت دیں گے.
نگران شورا فرماتے ہیں کہ بابا جان اپنے متقفین یعنی اعتکاف کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی محبتیں لوٹنے ادھر آئے.
الحمدللہ آج نجاست کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ الحمدللہ پہلے اتنی زیادہ کلیئر نہیں تھا, الحمدللہ یہاں پر اعتکاف کی برکت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے.
میں ماشاءاللہ امامہ شریف بنوانے کی نیت سے آیا ہوں, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بابا جانی اپنے ہاتھوں سے مجھے امامہ شریف سجائیں گے انشاءاللہ.
پہلے بھی مہینے کا, دو سال پہلے, ابھی بھی مہینے کا اتنا رات. پہلے تو مسجد کے آنے کی دعا نہیں آتی, جانے کے نکلنے کی دعا نہیں آتی. یہ پتہ نہیں کہ اعتکاف میں کیسے بیٹھنا ہے, کیسے دعا کرنی ہے, کیسے نیت کرنی ہے. یہ تو شکر ادھر ملا ہے. دیکھو ہمارے علاقے میں باپ ماں کا کوئی قدر نہیں, جب ادھر ہے تو ادھر پتہ لگا کہ ماں کی قدم جنت ہے. رب سنو, ہمارا تو پیو ماں باپ ہے نہیں, ہم کو پتہ بھی لگا ہے کہ پیو ماں کی خدمت کرو. جس کا ہے خدا کے نام سے میں اس کو ہاتھ باندھتا ہوں کہ پیو ماں کی خدمت کرو. میں سر ایسا بتا رہا ہوں کہ میں سا کوئی بدکار ایسے آدمی ہے نہیں جو میں ہوں. جب ادھر آیا ہوں تو توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میری توبہ بند کرو.
یا خدا ہمارا سیا بنے بڑا احسان ہے, یا خدا ہمارا سیا بنے بڑا احسان ہے, سر کے میں پھر پتا ہم کو کیا رمضان ہے, سر کے میں پھر پتا ہم کو کیا رمضان ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا, افطاری سامنے آ گئی, مسجد میں بیٹھے ہیں تو افطار کر نہیں سکتے اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو. اب کھانے پینے کے لیے احتکاب کی نیت ہو بھی نہیں سکتی، احتکاب کی نیت تو ثواب کے لیے ہو سکتی ہے، تو ثواب کے لیے احتکاب کی نیت اب بھی کر لیں، اب کچھ ذکر و درود کی ترکیب ہو یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 7ویں رات ہے، کثیر متقفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، بذریعہ ابی بہن ہمارے ساتھ پاک مروندی کابینہ دادو باب الاسلام سن، پاک حسنی کابینہ باغ اتار کالا باغ ضلع میاں والی پنجاب اور انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد، اور نہ جانے کہاں کہاں ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آج 7ویں رمضان شروع ہو گئی، 7ویں رات، تو اس یعنی کہ 7 رمضان کو ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا تھا، ان کی شہرت ہے علماء میں عوام میں نہیں ہے، سلطان الفقہا امام ابن حمام کمال الدین محمد حنفی علیہ رحمت اللہ القوی، ان کی برتھ 790 ہجری 790 ہجری کو اسکندریہ جنوبی مصر میں ہوئی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن و حدیث تفسیر و فقہ علم کلام وغیرہ کے ماہر اور ساتھ ہی صوفی کامل بھی تھے، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کی شہرت جو ہے نا اس کی وجہ یہ کہ فقہ کی مشہور کتاب جو علماء میں مشہور ہے عوام میں نہیں، ہدایہ شریف، اس کی انہوں نے شرح لکھی فتح القدیر، تو فتح القدیر یہ عالمگیر شہرت یافتہ کتاب علماء میں ہے، تو کوئی بھی عالم ایسا نہیں ملے گا جو ان کے نام سے اور ان کی کتاب سے واقف نہ ہو، مگر عوام کو پتا نہیں ہے، اور کوئی دارالفتا ایسا نہ ہوگا جس میں فتح القدیر نہ ہو اور مفتیان کرام اس سے استفادہ نہ کرتے ہو، فائدہ نہ اٹھاتے ہو، حنفی فقہ کے یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام، بہت بڑے مفتی تھے، اور مجتہد فل مسائل بھی ان کو کہا گیا، نہ مسائل میں مجتہد، اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم پر ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ انہوں نے 7 رمضان المبارک 861 سنہ ہجری میں وصال فرمایا، یعنی ڈیتھ آپ کی ہوئی، اور مزار مبارک قرافہ قاہرہ مصر میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شان رمضان، فرمان حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی، جو رمضان کے بعد یا غزوے کے بعد یا حج کے بعد مرا، وہ شہادت کا رتبہ پائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس شخص پر رشک کیا کرتے تھے جو کسی نیک عمل مثلا حج عمرہ جہاد یا ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں انتقال کر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، انسان بچپن سے جوانی کی طرف جاتا ہے، اس کے عقل شعور علم میں اضافہ ہوتا ہے، تعمیری میدان میں قدم رکھتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے معاش کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے، اپنی ترقی کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے فیصلے کرتا ہے. گھر کے حالات، رشتہ داروں کے اصرار، دوستوں کے افکار سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، پھر کچھ کرنا ہی منزل ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے. اس موڑ پر صحیح فیصلہ ایک شخص کیسے کرے، آپ رہنمائی فرمائیں.
آج کل تو اس طرح کا ماحول واقعی ہے کہ عام طور پہ یہی ذہن ہوتا ہے کہ فیوچر بناؤ، مستقبل بناؤ. یا مستقبل کیا؟ آئندہ زندگی، یہ مستقبل. حالانکہ حقیقت میں مستقبل تو قبر، ماضی تو ماں کے پیٹ میں گزرا، حال یہ گزر رہا ہے جو کہ بے حال ہے، اور مستقبل قبر کا گڑا. لیکن اس کی طرف، اصل مستقبل کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. ہمارا مستقبل آخرت، اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں. یہ سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں، نہ دنیاوی مستقبل، حال، ماضی، یہ سب اپنی جگہ پر صحیح اصطلاحات ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کو جس بات کی طرف توجہ کرنی ہے وہ نہیں کرتے. جس دنیا کے مستقبل کو بنانے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، بہت سارا وقت جو ہے وہ دنیا سیکھنے سکھانے میں بسر ہوتا ہے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ڈگری ہاتھ میں آنے سے پہلے ملک الموت روح نکال لیتے، اور شادی سے پہلے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، شادی کے سجے سجائے کمرے حجرے عروسی میں داخلے سے پہلے قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے. اور یہ بھی روز مرہ کے مناظر ہے، کوئی یہ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب جو فوت ہو گیا فوت ہو گیا، اس سے عبرت لینے والا یہ کہاں سے لائیں اس دور میں. یہ مر گیا، وہ مر گیا، میں تھوڑی مروں گا، وہ تو اسکوٹر بڑی رف چلاتا تھا اس لیے مر گیا. تو مطلب یہ تو یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا، اس لیے مر گیا. میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، اللہ کے لاکھ احتیاط کرے، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تو مرنا تو پڑے گا ہی پڑے گا، پڑے گا ہی پڑے گا. تو اب یہ کہ حلال حرام کی اس کے لیے تمیز اٹھا دیتے ہیں لوگ، تو یہ حلال کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی اگر بندہ جمع کرتا ہے نا تو رسک فیکٹر تو یہاں ہے ہی ہے حلال میں، حرام تو پورا رسک ہے. حرام کا تو حساب بھی نہیں ہے، حرام میں تو جہنم کا عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے، کہاں سے حاصل کیا، کیوں حاصل کیا، کہاں تم نے اس کو خرچ کیا، یہ حساب کون دے گا. جتنا مال زیادہ ہو اتنا وبال زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ ہو اتنا حساب زیادہ ہوگا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اشرہ مبشرہ میں سے، یہ تمام صحابہ میں مالدار تھے، مشہور عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر حقیقت میں جو سب سے زیادہ مالدار تھے نا یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب صحابی یقیناً جنتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن چونکہ یہ ان کے پاس مال بہت تھا اور کنفرم حلال کا مال، ظاہر یہ حضرات تو ان پر تو کوئی نعوذ باللہ ہم تنقید کر ہی نہیں سکتے نا، تو سارا حلال کا مال. اب حساب کتاب میں ان کو قیامت کے دن کافی دیر لگے گی، مال زیادہ تھا، تو یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنت میں چلے جائیں گے اور یہ سب سے آخر میں گھٹنوں کے بل جنت میں تشریف لے جائیں گے. ہمارے لیے کتنی عبرت ہے کہ ہمارا تو مال حلال کا، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے میرا مال حلال کا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے ان کے مال میں حرام مکس ہوتا چلا جاتا ہوگا، یہ سود میں پڑے رہتے ہوں گے. ان کو بعض اوقات نا ہمارے ہاں سود کیا، یہ تو بینک میں جمع کرا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ تو اس میں انٹرسٹ ملتا ہے، یہ سود واقعی سود ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں کاروبار کی کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے بندہ سود کھا رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حلال ہے. یہ تو جب معلومات حاصل کریں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، علماء سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سود کن کن باتوں میں سود ہوتا ہے، بہت ساری ایسی صورتیں. تو جو تاجر ہوتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام سیکھے، لیکن تاجر کا سیکھتا ہے. یا تو جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے، سب سے زیادہ دھوکہ دینے میں ماہر ہو، اور نقلی چیز، ملاوٹ والی چیز سامنے والے کو صاف ستھری ثابت کر کے اس کو ٹکا دے، یہ مطلب آج کل ماہر سیلمین ہوتا ہے، اور ایسے سیلمین کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ اگر ایک دکان پہ ایسا سیلمین ہے نا ماہر، دوسرا دکان والا زیادہ تنخواہ کی آفر کر کے بھی کھینچ لینے کی کوشش میں رہتا ہے، کیونکہ یہ حرام کمانے میں دلانے میں ماہر ہوتا ہے، اس لیے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اور جو سچ بولے ڈرتا رہے اللہ سے کہ نہیں نہیں یہ میں یوں نہیں بولوں گا، میں یوں نہیں کروں گا، نہیں نہیں یہ ملاوٹ والا ہے، میں تو بول دوں گا کہ یہ ملاوٹ والا ہے، پھر بھلے گاہک لے نہ لے، اس کو تو مطلب دیر بھی نہیں لگائیں گے، ایک گھنٹہ بھی دکان میں رکھے بھائی تو جا مسجد میں، مسجد میں بیٹھ، مسجد کی روٹیاں کھا، یہ تو بازار ہے، یہ تو سب کرنا پڑے گا. آج کل یہ ذہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک. فتنا حرام عام ہو گیا. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا، حلال 100% 100% حلال حساب، جو حرام کھاتے وہ عذاب کیسے برداشت کریں گے. اور حلال کی بھی ہمارے یہاں مطلب لاؤ لاؤ لاؤ، حلال تو ہوتا پتا ہی نہیں ہوتا نا، لیکن مطلب بس حلال حرام نہیں، بس مال چاہیے ہر صورت میں، مال مال مال، حل میں مزید، حل میں مزید، اور ملے اور ملے اور ملے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، یہ مسٹر چل پڑے، سارا مال یہی، ایک بیلے سب یہی رہ گیا، دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اب خدا جانے یہ کفن کا ٹکڑا جو لپٹا، یہ بھی حلال کا تھا یا حرام کا تھا، خدا بہتر جانے. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو مجھے کفن، میرا کام ہی سارا دو نمبر کا، تو میرا کفن جو قبر میں چلے گا وہ راستے میں آگ بن جائے گا یا قبر میں جا کر آگ بنے گا، وہ ہے نہیں کوئی مطلب، احساس ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور تھوڑی روزی پر ہم کو قناعت نصیب کرے، حلال کی تھوڑی روزی پر. زیادہ مالدار بننے کی حوث اور حرص جو ہے نا، یہ مطلب ہے رسک کی، فل رسک کی ہے، اس کا حساب کوئی دے نہیں سکے گا. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زیادہ راہ ہوگا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام میں پلا بڑا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اللہ پاک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر ارشاد فرمایا، اگر میں نے یہ بات تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عبرت کی جا
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت حبیب اسلام آباد سے لائیو چیٹ کے ذریعے سوال کرتی ہیں کہ عورت کو نماز میں کتنا ٹائم لگانا چاہیے؟
ٹائم تو نہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے کوئی گھڑی کا ٹائم فکس تھوڑی ہے. بس سارے ارکان جو ہے وہ اطمینان سے جیسا کہ شریعت کو مطلوب ہے ادا کیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. عدنان معین باب المدینہ کراچی سے میرا امیر علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا گرمی کی شدت میں روزے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے؟
جو بھی عمل دشوار ہوتا ہے نا نفس پر تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. افضل الاعمال احمزها یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. تو اس طرح ذرا گرمی میں روزے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو ثواب زیادہ ملے گا. جس حدیث پاک میں کہ جب وضو ناگوار ہو اس وقت جو ثواب ڈبل ہے. دونا نزلہ چڑھا نزلہ لگا ہوا ہے سر درد کے مارے پھٹ رہا ہے اور وضو کا کس کو دل کرے گا, لیکن اب کسی نے اللہ کی رضا کے لیے وضو کیا تو ڈبل ثواب ملے گا. سردی کڑکڑاتی بدن کانپ رہا ہے دانت بج رہے ہیں وضو کرنا ہے, گرم پانی بھی نہیں ہے ٹھنڈا پانی ہے اور دل پکڑ کے بندہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے ڈبل ثواب. دشوار ہے نا نفس پر گرا گزر رہا ہے تو گرمی ہے نا ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات ٹھنڈے پانی ٹھنڈی بوتلیں جو چاہو پی سکتے ہیں جیب بھی بھرا ہوا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں نہیں پیوں گا جب تک سورج نہیں ڈوبتا روزہ رکھتا ہے بندہ انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا جتنا نفس تنگ کرے گا اور صبر کرے گا بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات میں ایک سوال ہے کہ میں نماز عشاء کے وقت کام پر ہوتا ہوں, میری کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز گھر میں جا کر پڑھا کرو, تو کیا ایسی صورت میں گھر جا کر نماز و تراوی پڑھ سکتا ہوں؟
اگر وہاں مسجد ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے وہاں باجماعت نماز پڑھنے سے تو اب سیٹھ کا کہنا یہاں ویلڈ نہیں ہے. جماعت واجب ہے مطلب فرضوں کی جماعت, عشاء کے چار فرض ہیں نا اس کی جماعت واجب ہے تو کم از کم ایک عشاء کے فرض پڑھ لے اگر کوئی ایسا عذر ہے اور دو رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد اب ٹھیک ہے اپنا وہ جو بھی مجبوری ہے نوکری کا خطرہ ہے تو وہ تراوی بعد میں گھر جا کر پڑھے. یعنی فجر صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تراوی کا وقت موجود ہے ساری رات, وتر بھی پڑھ سکتا ہے رات کو دیر سے, بلکہ وتر تو رات کو دیر سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے گرمی بہت ہے اور روزے میں اس طرح کے شاور کا استعمال کرنا کیسا؟
اچھا یہ مٹی پہ ڈالتے ہیں پانی اس طرح تو اس سے ٹھنڈک ہوتی ہے, ذرا مقصد ہے ٹھنڈک پہنچانا تو جائز ہے.
شاید یوں بھی پوچھ رہے ہوں کہ اگر لوگوں پر ڈالا جائے تو روزے میں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟
اچھا لوگوں پر عوام پر ڈالنا تو نہیں ٹھیک, لیکن سب کو مزہ آئے شاور سے ضروری نہیں ہے.
لیکن یہ جو
لوگ کودتے ہیں رکتے ہیں اس میں, اچھا اچھا یہ یعنی یہ کھڑے میں جو رکے اس پر ڈالتے ہیں اور جو دور سے نکل جائے تو اس کے پیچھا نہیں کرتے. اچھا 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 یہ تو کمال کا ہے, نہیں بالکل صحیح ہے تو روزہ داروں کو, اب روزہ دار ہو بے روزہ سب اس میں ٹھنڈک سے تو اس میں تو یاد ہے میدان عرفات کی, میدان عرفات میں اونچے اونچے فوارے وہ لگے ہوئے ہیں. ان کا یہ منظر شاید یہ دکھا دے آپ کو پکڑ کے نیٹ سے نکال کے کہیں سے. تو وہ مطلب جو روڈ ہے میدان عرفات کا اس میں لگے ہوئے, وہ بڑی پیاری بینی تو نہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی فوار اس میں برس رہی ہوتی ہے دوپہر کے وقت, اور سخت مطلب گرمیوں میں. اچھا آپ مسجد نبوی شریف میں بھی بتا رہیں گے, یہ میں نے نہیں دیکھا. تو ماشاء اللہ, اگر مطلب یہ کہ کیونکہ یہ مرضی کا معاملہ ہے, اس سے بچ کر بھی آدمی چاہے تو نکل سکتا ہے, کسی کو گوارا ہو کسی کو نہ گوارا ہو. پانی پڑنا, کپڑے بھی تو بھیگیں گے نا, کپڑے بھیگیں گے چپکیں گے. اب اور کوئی مانے نہ, مطلب ایسا نا ستر رنگ رنگ ستر کا چمکے اتنا گیلا ہو جائے اور سفید کپڑا ہو تو مطلب اگر ستر کا رنگ رانوں میں چپک گیا اور یہ, تو پھر بے پردگی والی صورت بنے گی. ذرا عورتوں کو بھی زیادہ احتیاط کرنی ہوگی.
اس میں اتنا اور لحاظ کرنا پڑے گا کہ جو روزے سے ہے تو وہ اس میں یہ احتیاط کرے کہ پانی اس کے منہ یا ناک کے اندر اس طرح نہ چلا جائے کہ حلق میں اتر جائے یا ناک میں جا کے دماغ میں کچھ چڑھ جائے اس کے, تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے.
روزہ یاد ہوتے ہوئے ایسا ہوا کہ ناک میں پانی چڑھ گیا, دماغ میں چڑھ گیا, یا حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ یاد نہ ہو تو پیٹ بھر کے بھی کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.
فیس بک پیج پہ جو سوالات کا سلسلہ ہے, فیضان اصغر پوچھ رہے ہیں کہ تراوی کی جماعت میں امام کی تلاوت کے ساتھ مقتدی بھی تلاوت کرے یا خاموش رہے؟
امام کی تلاوت جو ہے نا, امام کی قراءت, یہ مقتدی کی قراءت ہے اور جائز نہیں ہے پیچھے قراءت کرنا مقتدی کا. کان لگا کر توجہ سے سنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سری نماز میں بھی یہی ہوگا بابا,
یعنی جو خاموشی سے جس میں جیسے زہر ہے اس میں قراءت کی آواز نہیں آتی, تب بھی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. امام تو قراءت کر ہی رہا ہے بھلے ہم کو آواز نہیں آ رہی, تو اس میں بھی ہمیں قراءت نہیں کرنی. مقتدی کو جائز نہیں ہے کہ وہ قراءت کرے, وہ چپ کا رہے.
کاشف ضیاء پوچھتے ہیں کہ صدقے کے پیسے جسم پر پھیرے مگر کسی وجہ سے کہیں دینے پڑ گئے, بعد میں صدقے کے پیسے ادا کر دیے تو کوئی کباب تو نہیں؟
وہ سات چکر لگاتے ہیں, اور اب یہ سات چکر لگانا اور یہ مطلب اللہ بہتر جانے کہاں سے چلا ہے. احادیث مبارکہ میں تو کہیں ایسا کم از کم محنت تو نہیں پڑا, نہ علماء سے بھی نہیں سنا یہ سات پھیرے کرتے ہیں. تو اب صدقے میں نہ سات پھیرے شرط ہیں, نہ ہاتھ لگوانا شرط ہے. بکرا بھی کالا بکرا لیں گے اس میں ہاتھ لگوائیں گے, اس کا صدقہ کرنا ہے نا اس کا, یہ کرتے ہیں لوگ. اب اس کو ضروری نہ سمجھا جائے, مرچیں جیسے گھماتے ہیں سر سے اس کے فائدے تو ہوتے ہیں, مرچیں گھمانے کا تو فائدہ ہوتا ہے. سات پھیرے, سات مرچیں یا تین مرچیں, کسی کو نظر لگ گئی ہو نظر چیک کرنی ہو تو تین مرچیں یا سات مرچیں کسی کے سر سے گھما کر گرما گرم, یعنی نیچے ہوا چولہے پر توا گرما گرم ہے اس پہ ڈال دیا, تو یہ اگر مرچوں سے بدبو آئے, بدبو ایسی خطرناک ہے کہ بھاگتے بنے آکچی آکچی کر کے ہے نا بندہ دوہرا ہو جائے, تو یہ سمجھو کہ اس کو نظر نہیں ہے. اور اگر اس کی بو نہ آئے مرچوں کی, نارمل یہ سے جل جائے بس, تو سمجھو کہ نظر ہے. تو یہ پھر چند بار کرے, مختلف اوقات میں کرے, تو جب تک مطلب بو نہ آئے یہ کرتا رہے, تو یہ جب بو آئے جیسا میں نے کہا ایک دم بو آئے تو سمجھو گے اس کی نظر اتر گئی. یہ ٹوٹکے کہلاتے ہیں, یہ بھی ٹوٹکا جائز ہے. اب کہاں سے آیا یہ نہیں پتا, کس نے اس کو ایجاد کیا, جیسے اور بھی کئی ٹوٹکے ہیں. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے ناجائز ہے. تو بات لگوانے کا بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی بزرگ کے ذریعے چلا ہو, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, مطلب اور یہاں مطلب کوئی مرض دور ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا، مرض کا تعلق نہیں ہوتا اس سے، یہ دیکھا ہے کہ جس کا صدقہ دینا ہے اسے ہاتھ لگواتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. حرج تو نہیں ہے اس میں کہ وہ جو لگا لیے تھے تو وہ کسی کو دے دیے اپنے کام میں اور صدقے میں دوسرے پیسے نکال دیے.
ہاں تو ناجائز تو نہیں کہیں گے، مال تو اس کا اپنا ساتھی ہے، ہاتھ لگا لیا صدقے کی نیت بھی کر لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنا کھا گیا پی گیا، نہیں دینا ہی نہیں ہے نہیں دے رہا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے مطلب اس میں.
لیکن اگر نیت کر لی ہے تو پھر
بہتر یہ کہ دے دے، لیکن گناہ گار نہیں ہے اگر نہیں دے گا تو. یہ تو زکات تو کھا جاتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے، ڈرتے ہیں بیمار ہو جائیں گے، کاروبار میں یوں ہو جائے گا اور بھوت چمٹ جائے گا، چن چمٹ جائے گا، بلا آ جائے گی، تو اس سے وہ ڈرتے ہیں یہ لوگ. زکات کون دیتا ہے؟ زکات اگر 100% زکات دینا، پاکستان کا اپنے کہنا کہ زکات دیں 100%، تو شاید کافی حد تک غربت ختم ہو جائے اگر حقدار کو پہنچے تو. ہاں یعنی اربوں نہیں کھربوں پتی پاکستان میں موجود ہیں، اس سے بڑے بڑے پارٹی، پارٹا کوئی لفظ نہیں ہے، بہت بڑی پارٹی کو ہمارے پارٹا بولتے ہیں، ایکچولی پارٹی لفظ ہے. تو بہت بڑی بڑی پارٹیاں اور وہ کرموں پتی موجود ہیں. اب ایک جس کے پاس 1 ارب روپے ہیں، ارب روپے بنتے ہیں 100 کروڑ کے، اب وہ ہر سال 2.5 کروڑ دل جگر کیسے چلے؟ پھر اگر کرب ہے تو 2.5 ارب روپے 40واں حصہ کیسے دے 1 ارب کے، 1 کرب کے؟ تو یوں مطلب یہ وہ پوری زکات دیتے نہیں ہیں. اگر کوئی ایسا سلسلہ بن جائے نا کہ سب پوری زکات دیں اور زکات حقدار کو پہنچے، اب وہ حقداروں کو بھی نہیں پہنچی نا، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا. یہ پہلے ہم بچپن میں تو دیکھتے تھے، گھوم رہے ہوتے تھے 27ویں رات کو رمضان کے، اور دن کو نہ جانے کتنے مطلب بینر لے کر سدوکیاں باڑے پہ لے کر، وہ مائک لے کر اور نادار طلبا کے لیے چندہ چندہ چندہ. اب خدا جانے ان کا مدرسہ ہے بھی کہ نہیں ہے کچھ پتا نہیں چلتا نا. تو جس مدرسے کو بندہ جانتا ہو کہ وہ عاشقان رسول کا مدرسہ ہے اور واقعی ہے اور اچھے علماء اس کو چلا رہے ہیں جو خوف خدا والے ہیں، دینی احکام کو سمجھتے ہیں اور زکات کو زکات کے طور پہ یہ استعمال کریں گے، اسی خاطری کر کے مطمئن ہو کر بندہ زکات دے. اب کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوگا، ڈاکٹر تو آپ تھوڑی اسے دوا لو گے یار، یہ تو مار دے گا، اپنی اس کے لیے ڈرتے ہیں آپ، اور وہ سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے کہ یار کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یوں ہو گیا. تو زکات جو اتنی اہم عبادت ہے وہ بالکل اب یہ گھوم رہے ہوتے سیزن، بالکل یہ ابھی آج کل نہیں ہوں گے، یہ آئیں گے تھوڑے دن کے بعد. یہ پھر وہ جو مطلب شور مچا ہوتا ہے یہ گلیوں میں، وہ مائکوں پہ گھوم رہے ہوتے لے کر، اور یہ بھکاری تو گھر شروع ہو جاتے ہیں شروع سے ہی، اتنے بھکاری نکل پڑتے ہیں مسجدوں میں، وہ پرچہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے ایکس رے کا اور دواؤں کی مطلب لینے کے لسٹیں، اور بہت اسٹائل سے وہ بہترین مقرر ہوتے ہیں، ایسا اسٹائل سے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی سارے حقدار یعنی سب بیمار بھی رمضان میں ہوتے ہیں، ان کے ایکس رے بھی رمضانوں میں نکلتے ہیں، ان کو دواؤں کی ضرورت بھی رمضانوں میں پڑتی ہے، بیماریاں بچوں کی بیماریاں سب رمضانوں میں آتی ہے، مکان ٹوٹ جاتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں ان کی، یہ سب رمضان میں نکلتے ہیں، وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں، بڑے ایکشن سے بولتے ہیں، رونی آواز بھی نکال لیتے ہیں، یہ وہ بڑا مطلب حساب کتاب کرتے ہیں. حالانکہ یہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ قرینہ واضح، یہ عام طور پہ یہ وہ ہوتے ہیں پروفیشنل کاروباری، ورنہ جو واقعی حقدار ہو یقین مانے کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ پڑے اور سخت بیماری آ جائے، کینسر ڈکلیئر ہو جائے، اور اب یہ کہ بھائی ڈاکٹر بولے کہ پہلے 5 لاکھ روپے جمع کراؤ بعد میں بات کریں گے، یہ بولتے ہیں ڈاکٹر، پہلے اتنے لاکھ جمع کراؤ تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح آپریشن کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو اب بتائیے کہ کیا آپ وہ لچھے دار خطاب کریں گے مسجد میں کھڑے ہو کر؟ نکلے گا نہیں، الفاظ تو نکلیں گے نہیں، آنسو نکلیں گے، کیونکہ بولنا تو یہاں کا ایک آدمی جیسے کہ کسی روبدار آدمی کے سامنے بھی جائے گا نا تو وہ کانپتا ہے، اس کے الفاظ نہیں بنتے. تو مسجد میں 150 آدمی 500 آدمی بیٹھے اور یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ماہر ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی زکاتیں برباد نہ کی جائیں، سوچ سمجھ کر دی جائے. سب سے بہترین مصرف جو زکات کا ہے نا، سب سے بہتر، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، وہ یہ کہ اپنے رشتے دار، آپ دیکھیں آپ کے رشتے دار سفید پوش ہوں گے، آپ سے مانگے یا نہیں، اگر وہ حقدار ہو نا تو سب سے پہلے ان رشتے داروں کو دے آپ. اچھا، ان رشتے داروں میں بھی سب سے افضل رشتے دار وہ ہے جس دینا زکات، رشتے دار افضل نہیں ہے، اس رشتے دار کو دینا افضل ہے کہ جو رشتے دار آپ سے ناراض ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، ٹوٹا ہوا ہے آپ سے، اس کو دینا، کہ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو دیں. سمجھے، آپ اگر اس کو بخار بھی چڑھے گا تو آپ بولیں گے اس کا سر بھی پھٹے اور پیٹ بھی کٹے اس کا، اس کو نہیں دینا، بھلے مر جائیے، نہیں اس کو دیں جو ناراض ہے آپ سے. آپ یہ حکم شریعت بتا رہا ہوں، یہ شریع احکام بتا رہا ہوں کہ اسلام کو حسن معاشرت مطلوب ہے، کہ معاشرہ درست ہو، آپس میں رواداری ہو، آپس میں جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ ہو. تو ہم جب ناراض رشتے دار کو اس طرح دیں گے یا اس کو کام نندے پہ لگا دیں گے جو غریب ہوگا، مسکین ہوگا، ہوگا ہمارا مخالف، کوئی اس کو دکھ گیا ہوگا کبھی یا غلط خلاف ہے، جاہل ہے، بولتا رہتا الٹا سیدھا، معافی مشکل ہے. مسلمان ہے، رشتے دار خالہ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کے چاچو ہیں، تھوڑا عجیب کھوپڑی ہے، مخالفت کرتے رہتے ہیں، بدنام کرتے رہتے ہیں، آپ اس کو دے دو یار. ہاں اگر حقدار ہے نا اس کو دے دو، حقدار نہیں ہے تو صاف پیسے دے دو اللہ کی راہ میں ثواب پینے سے. یہ آپ کو ڈھونڈتا ہوگا کہ میرے کو معاف کر دو، میں تو کچھ اور سمجھاتا آپ کو. تو اب بتائیے، توڑ پیدا ہوا، جوڑ پیدا ہوا، تعلقات بنیں گے آپ کے، خاندان آپ کا ایک ہو جائے گا یار، جو یہ ٹوٹے پھوٹے پڑے نا خاندان، یہ ان کو مطلب جوڑیں آپ. سب سے پہلے رشتے دار، اور اگر اس میں بھی کوئی ناراض رشتے دار ہے تو یہ اس کو دیا جائے، اور پھر آپ آگے بڑھیں، جو حقدار اس کو دیں، کچھ بچ جائیں تو دعوت اسلامی کو بھی دے دیں.
پتا یہ رشتے دار
ہم مطلب یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم کو ہی دو، کوئی کسی کو مت دو، نہیں، اب بچ جائے تو ہم کو دے دو، کہ ہم بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، اپنی جیب میں نہیں ڈالتے ہیں. اور آپ کے سامنے کتنی مسجدیں بنا رہے ہیں، کتنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ چل رہے ہیں، حافظ پروڈکشن، عالم پروڈکشن، مفتی پروڈکشن، پھر مطلب ذرا دنیا بھر میں مسجدیں بن رہی ہیں. تو پیسے کے بغیر تو نہیں بنتی نا کوئی چیز، ہمارے تو اربوں روپے خرچہ ہے یار، کروڑوں نہیں اربوں میں پہنچ جائے، تو ہم کو بھی دو. لیکن پہلے جو میں نے بتایا اپنے رشتے داروں کو دے، بچ جائے تم کو. تو جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو بتانا ہے، اس میں خیانت تو کرنی نہیں ہے، افضل طریقہ تو آپ کو بتانا ہی ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں وہ کہہ کر دے کہ میں تمہیں زکات دے رہا ہوں یا کیا
کہنا؟ نہیں کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے، کسی کو بھی کہنا ضروری ہے کہ زکات ہے،
نیت
اپنے دل میں نیت ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں. البتہ مدارس کو دیں، دعوت اسلامی کو دیں، تو بے شک آپ کو، بے شک کیا، ضروری کہ آپ بتائیں کہ یہ زکات ہے، تاکہ وہ اپنی پرچی میں زکات لکھے، اور اس کا پھر بطور زکات جو بھی شرعی طریقہ ہے وہ کیا جائے، ورنہ پھر آپ ویسے چپ چاپ دے کے چلے جائیں گے تو یہ تو ڈونیشن میں جائے گا، نفلی صدقات میں جائے گا، تو پھر وہ زکات کا مسئلہ تھوڑا الجھ کر رہ جائے گا. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
عیدی کہہ کر، گفٹ دے کر کہہ کر بھی، یعنی زکات بندے کو دی جا سکتی ہے، رشتے دار کو یا اس کو بھی زکات کہیں گے تو ذرا جھٹکا مارے گا. بچوں کی عیدی یوں بھی کہہ کر دیتے ہیں کہ جب بڑی رقم ہوتی ہے تو یہ انڈر شروع ہوتا ہے کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یا مطلب آپ کے لیے گفٹ، یا آپ کے لیے عیدی، یہ کہہ کر دیں تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ بہت تعلقات بہتر ہو جائیں گے، خاندان سے بالکل توڑ پیدا نہیں کرنا ہے، ٹوٹا ہوا ہے اس کو خود آگے بڑھ کے آپ گلے لگا لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری کہوت ہے ہمارے یہاں، نمیوں تے اللہ نے گمیوں، یعنی جو جھکا وہ اللہ تعالی کو پسند آتا ہے. صلح کا گیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا چھوٹا ہے، یوں کر کے جانا ہوگا، تھوڑا سر جھکا کر یوں اڑی کر کے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا، پھٹ جائے گا. یہ جھک کر آپ جائیں گے صلح ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. عرفات شریف، مسجد الحرام شریف،
فوارہ شریف
اور مسجد النبوی شریف، اور اس کا کوئی وقت آپ عنایت فرما دیں کہ ہم کتنے بجے آپ کو یہ، اور ہم نے ایک اور مدی گلدستہ بھی دکھانا ہے.
سبحان اللہ. اس وقت 10:00 تقریباً 8 منٹ، 6 منٹ تقریباً ہوئے ہیں، 10:06
بار مدری چینل کی گھڑی پہ تو کچھ اور وقت آ رہا ہے.
تو ابھی آپ سب مدینے کے مناظر دکھا رہے ہیں تو ٹائم بھی وہاں کا، مکہ مدینے میں جو ٹائم ہے وہ میں نے عرض کیا، 12 منٹ کے بعد دکھا دیں چلے آپ کو موبش
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے، عاصم جلیل سوال کر رہے ہیں کہ کیا روزے میں زیادہ سو سکتے ہیں؟
سو تو سکتے ہیں، لیکن امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے مذمت فرمائی ہے کہ پھر پتہ روزے کا کیسے چلے گا. اب جیسے کہ زحمت پر مجھے بھی توجہ گئی تھی کہ اب زحمت تو اس کو ہوگی جس پر گرمی کا موسم ہے، وہ روزہ رکھ کے سارا دن اے سی میں پڑا رہا، اس کو زحمت کیا ہوئی؟ اس کو ثواب زیادہ ملے گا یا کیا؟ ظاہر ہے کہ جو مطلب اے سی میں نہیں ہوگا، پنکھے میں ہوگا یا بغیر پنکھے کے ہوگا، گرمی میں اپنا کام کاج بھی کرے گا، آئے گا جائے گا، اور تھوڑا یوں منہ بھی سوکھے گا، گلا بھی سوکھے گا، پیاس بھی لگے گی، کمزوری بھی آئے گی، یہ تو پھر اس کو کربلا والے بھی تو یاد آئیں گے نا. تو یوں زحمت ہوگی تو ظاہر ثواب بڑھے گا. یہ فرض روزوں کی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نفل روزے میں پھر اس کے مسائل الگ ہیں کہ نفل روزہ تو اس وقت افضل ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی دیگر مستحبات نہ چھوٹے، دیگر اس سے اہم مستحبات چھوٹ جائیں گے تو پھر وہ نفل روزہ پھر ترک کرنا افضل ہوگا، چھوڑنا افضل ہوگا. لیکن فرض روزے کا معاملہ دوسرا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے. تو یہ کہ اگر کوئی سارا دن سویا پڑا، چلو پنکھے میں ہی سویا ہے، رات جان بوجھ کے جاگا اس نے کہ دن کو نیند اچھی آئے گی، اور وہ دن بھر سویا پڑا رہے، اور اس کو پتا ہی کیسے لگے روزہ کیا، کیسا روزہ، مغرب کے نمبر اٹھا ہو کھا پی لیا. تو بہرحال روزہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے کے جو وہ بہت سارے مقاصد جو ہے نا وہ فرق پڑ جائے گا اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ یار روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلا، نکل گیا ٹائم، آیا اس کو زیادہ ثواب ملے گا یا جس کو روزے کا پتا چلا، تارے نظر آ گئے، بہت پیاس لگی، بہت بھوک لگی، کمزوری ہو گئی، ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا. وہ فرض روزہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا جس کو روزے میں آزمائش زیادہ ہے، اور جس کو پتا ہی نہیں چلا یوں نکل گیا، ٹائم پاس ہو گیا. روزہ تو اس کا بھی ہو گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے نا، زحمت جس کو زیادہ ہوگی ثواب اس کو زیادہ ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ جس کو روزہ وہ آزمائش میں ہے لیکن وہ گلے شکوے کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اور کچھ ہو جائے اس کا ثواب کے بدلے، یہ الگ بات ہے. صبر، رمضان شریف ماہ صبر ہے، شام کو اس کا بیان ہوا تھا نا، تو یہ صبر کا مہینہ ہے. تو یہ روزوں پر نمازوں پر، تراویح پر، یا یہ تراویح ادھر نہیں جانا، بہت دیر لگتی ہے، ادھر چلیں گے، یا علمنا تعلمنا یا علمنا تعلمنا، وہ سمجھ میں آئے اور کچھ نہ سمجھ میں آئے اور ٹھگا ٹھک وہ فارغ کر دے. نماز درست پڑھے، اطمینان سے پڑھے، اور جو درست قرآن سنائے اس کے پیچھے پڑھے، ہے نا، تھوڑی تکلیف اٹھائے اور صبر کرے، اس کا اپنا ثواب. اور جو اگر غلط ہی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنا پھر وہ جیسی غلطی ویسا عذاب. ماہ صبر ہے، صبر کرنا ہے، رمضان کا ایک نام ہے ماہ صبر، صبر منتھ، منتھ آف صبر. صبر ان انگلش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ جس طرح سے صبر کرنا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سہولت میں نہ رہنا، تو یہ اپنے لیے ہوگا یا میں دوسرے کو بھی مجبور کروں گا تم بھی بغیر اے سی کے بیٹھو؟
نہیں نہیں، اے سی میں بیٹھنا 100% ہی جائز ہے، یہ سب اے سی میں تو بیٹھے ہوئے اس وقت، یہ جو بھی اندر میں، اور میں بھی اے سی میں بیٹھا ہوں، جو اندر یہ بولتے ہیں کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی ہے، اور کیمرہ ان کے بدن کو چھوئے بغیر اندر کیمرے میں اے سی چلا جاتا ہوگا نا، تو پھر ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے پیکنگ ہے، تو یوں اے سی میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے. عصر کے بعد میں آتا ہوں، اے سی میں ہی ہوتا ہوں یہاں، البتہ میں نے اپنے کمرے میں اے سی نہیں ہے میرے، تو اے سی کو میں گناہ نہیں سمجھتا، ناجائز نہیں سمجھتا، میں نہیں لگاتا، میری مرضی. ویسے یہ بیٹھے میں اے سی میں، ان کے کون سا گھروں میں اے سی ہے یار، یہاں مزے لگے پڑے تو یار بدے پکی پکائی مل رہی ہے، ایئر کنڈیشن میں یہ بیٹھے ہوئے، باقی ان کے گھر میں تصور بھی نہیں ہوگا بےچاروں کے اے سی خرید سکیں. یہ کون سے سرمایہ دارا کروڑی احتکاب کرتے ہیں اس طرح مسجدوں میں، ایک ماں کا، یہ فقراء المدینہ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ہے نا. تو یہ غنی کا در ہے، غنی اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام ہے نا. اور دنیا میں جس کو غنی کا لفظ بولتے ہیں نا، یعنی مالدار، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو جس کو چاہتا ہے مالدار کرتا ہے، رب ہے نا، وہ تو بے نیاز ہے. تو ہم مطلب یعنی کہ یہاں یہ نعت شریف ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دنیاوی مالدار کی حیثیت سے غنی نہیں تھے، حساب سے آپ کا اختیاری فقر، یعنی آپ نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مال کبھی جمع ہی نہیں فرمایا، یعنی یہاں تک کہ آج رات کا کھا لیا تو کل کے لیے بچایا نہیں ہے ناشتے کے لیے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیاری فقر، فقر غربت نے اختیاری تھی، آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ بن کر یہ پہاڑ چلتے آپ کے پیچھے، لیکن آپ نے فقر کو پسند فرمایا، اختیار کیا.
غنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو فرق بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام غنی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی نام غنی میں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب غنی بولیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک سے بے پرواہ، یعنی کسی کا بھی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غنی بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج.
تو یہ نعتیہ شعر ہے، اور یہاں غنی سے مراد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ہم نے اپنے غنی کے در پر بستر جمع دیے، سرکار کے در پر بستر جمع دیے، اور بس وہ خیرات لیے بغیر ہم ہٹیں گے نہیں. تو اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے، تو اللہ کرے کہ ہم بس مغفرت کی خیرات لے کر اعتکاف سے پلٹے. میدان عرفات کے
سبحان اللہ
مدنی فوارے،
یا رب پھر روز پڑ گئے.
SMS کے ذریعے جو سوالات ہیں، ایک سوال ہے کہ نماز میں کبھی کبھی غلط خیال آتے ہیں تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
نماز خیالات آنے سے نہیں ٹوٹتی.
جو لوگ اذان میں سحری کرتے رہیں اور سمجھانے پر باز نہ آئیں تو ان کو کیسے قائل کیا جائے؟
اب قائل کرنے کی ذمہ داری بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ کی، آپ سمجھا دیں، یہی ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. جب ذہن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا اس وقت واجب ہوتا ہے سمجھانا، بتانا اس کو، روکنا برائی سے، گناہ سے. اور اب اگر ذہن غالب بھی تو نہیں آ رہا تو یوں بھی واجب نہ تھا، لیکن چلو نیکی کی دعوت دی اس کو، اب وہ نہیں مان رہا تو دعا کریں اس کے لیے، اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ڈنڈا لے کر قائل کرنا تو آپ ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کٹے ہوئے ناخن اور بالوں کا کیا حکم ہے؟ انہیں کہاں رکھا جائے؟
بہت بہتر یہی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. اب جو کچی زمینیں ہونا وہاں دفن ہو سکتا ہے، ظاہر فلیٹ میں رہنے والوں کے لیے تو یہ کام مشکل ہوتا ہے. تو کوئی سا دوست تو اس کو مطلب دے دیا جو کچی زمین میں جس کا مکان ہو تو وہ دفن کر دے، یا خود کہیں اس کی جگہ ہو وہاں دفن کر دے.
جنید عباسی پوچھ رہے ہیں کہ میں جی
کسی اسلامی بہن کے گھر ہوں یہ بال، یا
اچھا یہ اسلامی بہن کے بال ہوں تو ظاہر ہے کہ اس پر تو نامحرم کی نظر پڑے اسی جگہ پر ڈالنا جائز نہیں ہے، یہ تو پردے کی چیز ہے. اس کو تو بہرحال کہیں بھی ایسی جگہ رکھے جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور دفن کر دے. تو
دوست کو دینے میں بھی احتیاط کرے کہ اس کی
دوست کو دینے میں بھی احتیاط کرے، اسے پیکنگ کر کے اگر دوست دیانت دار ہو نا اس کو چھپا کر کے، یہ لیڈیز بال ہیں اس کو دیکھیے گا نہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جب دیانت دار ہوگا اس پر اعتماد کیا گیا وہ دیکھ کے کرے گا بھی ہے. اب اگر دیکھے گا تو خود ہی گناہگار ہوگا.
فیس بک پیج کے جو سوالات کا سلسلہ ہے اسی طرح ایس ایم ایس کے ذریعے لائیو چیٹ کے ذریعے بھی سوالات ہیں. فیس بک پیج پر امیر علیہ سنت کے لائیو مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. جنید عباسی کہتے ہیں کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں، کیا میرے فطرانے کے پیسے پاکستان میں گھر والے دے سکتے ہیں؟
اجازت سے رقم اب وہاں کی ہوگی جہاں رہتے ہیں، جیسے دبئی میں تو دبئی میں جو بھی وہ رقم بنتی ہو اس کی گیہوں کی یا جو بھی یعنی گیہوں ہے، کشمش ہے، جو ہے، کھجورے ہیں، وہ پورا جو چارٹ نکالا تو ہے دارالافتاء اہل سنت نے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. اور اس بار تو الحمدللہ جو ترغیب دی گئی ہے کہ اسلام بھائی کشمش کے ذریعے کہ کبھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کھجور سے بھی دے سکتے ہیں، جو شریف اور گندم کا، تو اس کی قیمت بھی جو دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، کشمش اور کھجور کا جو فطرہ ہے اس کی 1600 روپے رقم ہے. اسی طرح جو شریف کا جو فطرہ دینا چاہے وہ 240 روپے، اور گندم کی جو رقم ہے وہ 100 روپے ہے. دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور دیگر مدنی کاموں کے لیے فطرہ بھی جمع کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اسلامی بھائی کے ساتھ رابطہ کریں اور دعوت اسلامی کے لیے فطرے کی رقم خود بھی دیں اور دوسروں سے بھی جمع کروائیں.
یہ پاکستان کے لیے ویلڈ ہے جی، یہ میکسیمم ہے یہ رقم، کہ جہاں بھی جو کہیں کم بھی پڑیں گے اس کی رقم کم بھی بنے گی، زیادہ اگر بنتی بھی ہے تو اس کے اندر رہے گی، کم زیادہ یہ اندر میں اس کا گیم رہے گا، باہر نہیں نکلے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت نے اپنے حساب سے یہ ترکیب بنائی ہے. اب بھی خدا نہ خواستہ کہیں ایسی مہنگائی ہے اور وہ زیادہ بنتی ہے تو اسی کے حساب سے وہاں والے فطرہ دیں گے پاکستان میں بھی، کہ فطرہ ادا ہو جائے.
عرفان علی سوال کر رہے ہیں کہ وتر نماز جماعت میں مقتدی دعائے قنوت پڑھے گا یا نہیں؟
پڑھے گا.
سید مزمل کاظمی، کیا زکات کے پیسے سید کو ہیلا کر کے دے سکتے ہیں؟
اس کا مسئلہ ابھی تفصیل سے میں نے عرض کیا عصر میں، اچھا عصر میں بیان کیا تھا، یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اس طرح ہیلا کر کے دینا یہ مناسب نہیں ہے. سرکار اعلی حضرت نے اس پر بڑا سمجھایا ہے کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تو کھا رہے ہیں، انہی کے کرم سے پیسے ملے، اب انہی کی اولاد کو یہ مال کا میل ہیلا کر کے دیا جائے، صاف پیسے دیا جائے. پھر یہ فرمایا کہ اگر نہیں دیتے صاحب پیسے تو کچھ بھی، اور واقعی کوئی سید صاحب ہیں ضرورت مند ہیں تو پھر چلو ہیلا کر کے ہی دے دو. جب بعض لوگ ہیلا کر کے رقم رکھ لیتے ہیں، علماء کو اس سے وہ دیتے ہیں نذرانے وغیرہ، یہ بھی طریقہ غلط ہے، ہیلا کر کے نہیں دینا ہے. یا تائف بانٹتے ہیں سوٹ پیس یہ وہ ہلا کر کے، یہ بھی نہیں ٹھیک. ہلا مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، یہ مجبوری کی وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے زکات کا ہلا، کہ لوگ صاف پیسے دیتے نہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اتنے بڑے بڑے مدارس کیسے چلیں گے، علماء پروڈکشن کیسے ہوگا، مسجدوں کا نظام کیسے چلے گا. تو یہ مجبوراً یہ ہلا کر کے یہ مدارس اور مساجد کے لیے یہ ترکیب بنائی جاتی ہے، ورنہ صاف پیسہ ہی استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے. لیکن یہ پھر جس کو چاہو یہ بانٹتے رہو. اب یہ بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح ہلا کر کے، علماء کو نظرانے دیں گے، مشائخ کو نظرانے دیں گے، بڑی اچھی اچھی رقم دے دیں گے ہلا کر کے. وہ تو بولے بڑا سکی ہے، سکی گیا ہے، مال کا میل ٹکا دیا ہے، سکی بن گیا ہے. تو جو واجب ہے وہ ادا کرے، تو اب وہ اس میں اور اس کا وہ ہلا کر کے نہیں 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 ایسا نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی مذاکرے میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے پیارے پیارے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت بخیر آگلے.
بخیر راغلے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. نم صدے،
میرا آج کا وقت سوال و جواب کا ہے.
نم صدے
حیدر خان چشتی.
سبحان اللہ، یہ اتنا یاد ہے میرے کو.
اس کمپیوٹر کا نام نہیں بتایا ویسے لوگوں نے.
تراوی کمپیوٹر.
تراوی کمپیوٹر آ گیا ہے.
بخیر راغلے،
جنتی سے، خوشحالوں سے.
عمر صدے،
درینم سے لکھا لا لگ بھگ
70 سال تقریباً لکھا ہوا ہے.
جی سوال کب
کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کولو نا مخشیز دا ریکویسٹ کروں، سوال کولو نا مخشیز دا ریکویسٹ کروں، کچرتا مانا جواب سے غلطی ہوسی نو بیا دے فوراً ایما اصلاح اکڑے سی، اور انشاءاللہ زب دالے دالے نہ کہوں بلکہ تا طرف سے رجوع کہوں، اور دینا انشاءاللہ العزیز عزوجل. جی امیر علیہ سنت سوال کیجئے.
تراوی کمپیوٹر، تراوی کی پابندی کرنے کی کیا برکت ہے؟
سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتی ہے.
مدینہ مدینہ، سارے صغیرہ نہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. تراوی فرض ہے یا واجب یا سنت؟
سنت موقعہ ہے.
ماشاءاللہ، کیا بات ہے تراوی کمپیوٹر کی. تراوی میں کتنی بار ختم قرآن کرنا سنت ہے؟
ایک بار.
واہ، جہاں تراوی میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا جاتا ہو، وہاں پر کس شب میں، کس رات میں ختم قرآن بہتر ہے؟
27 شب میں قرآن ختم کرنا بہتر ہے.
تراوی کی جماعت کا آغاز کس نے کیا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سبحان اللہ. تراوی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے، مسواک کون سی لکڑی کی ہونی چاہیے؟
مسواک پیلو، زیتون اور نیم، لرگینا ہوتے ترخوی.
سبحان اللہ، مسواک پیلو، زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے.
جی
مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟
اویا رکعتوں سے اچھا ہے.
70 رکعتوں سے 70 رکعتوں سے افضل ہے. تراوی کمپیوٹر جی، مسواک شریف کے چند فوائد بتا دیجئے.
مسواک سر درد ختم کئی، مسواک زڑ صفا کئی، مسواک ڈوڈے عزم کئی، مسواک ملیا مضبوطی، مسواک زڑوالے کمر ولئی، مسواک شیطان خف گئی، مسواک اللہ پاک رضا کر گئی،
مسواک بلغم
بلغم ختم گئی.
ماشاء اللہ، مسواک بلغم کو دور کرتی ہے، مسواک درد سر ختم کرتی ہے، مسواک دل کو پاک کرتی ہے، مسواک کھانا ہضم کرتی ہے، مسواک پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، مسواک بڑھاپا دیر میں لاتی ہے، مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے، مسواک اللہ پاک کو راضی کرتی ہے.
امیر اہل سنت، چار دوستوں کو بلا رہا ہوں اور ایک شعر سناؤں گا. میر اعظم خان دلے رائے صاحب
آ جائیں برابر میں کھڑے ہو جائیں.
صاحب جان دلے رائے صاحب، گلب جان دلے رائے صاحب، عبد المنان دلے رائے صاحب، سیدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا
اب نعرے لگائے جائیں گے، تمام اسلام مل کے نعرے کا جواب دیں جوش سے.
دغائبت خلاب تنگ جاری رہے گی.
نغائبت کریں نو بغائبت کھو نو بیار آو نو بغائبت کھو نو بیار آو
انشاءاللہ.
دمن یا تور کرل شیطان خلاف تنگ
جاری رہے گی.
غیبت برا تنگ
جاری رہے گی.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ.
سیدی اتارا مرشدی اتارا
مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو سارے دیدنا میں نشم سارے دیدنا میں نشم سارے دیدنا زلفانو نا سارے دیدنا زلفانو نا سارے دیدنا تیزا ذرا سیدی گلتا بلبل یا مادہ بلبل یا مادہ نبی سلطان یادو وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادو وطن دا ہاشمی نبی عرب میادی کی دلتا یم وجم کی عرب میادی کی دلتا اکثر تصور قدر در یادو اکثر تصور قدر در یادو وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادو وطن دا ہاشمی نبی سلطان یادو
عزوجل ہمارے آج جو ہے پشتو کمپیوٹر جو ہے آج تشریف لے کے آیا ترابی کمپیوٹر آئے تو ان کو انشاءاللہ عزوجل مدنی باکس اور انشاءاللہ عزوجل 1200 روپے جو ہے وہ پیش کیے جائیں
ماشاءاللہ اور یہ ترابی کمپیوٹر حیدر خان چشتی کو مدینے بھیج دو نا
سلام بہت بہت خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک
طے ہو گیا اے آنسو مت مسجد میں ہو یار
خیر مبارک
مسکرانا جائز ہے آواز نہیں نکلے آواز نہ نکلے خالی مسکرائیں اس ان کو عمرہ شریف کی ترکیب ہو جانا کعبہ بھی دیکھ لیں مدینہ بھی دیکھ لیں یار بیچارے
سبحان اللہ سبحان اللہ
اے روئیں گے تو روتا اس کا کام ہوتا شاید رونے کی ترکیب کر رہے ہیں
ظلم کر بابل سرا دان سر سر لار
ماشاء اللہ ان شاء اللہ مدینے کی حاضری ہوگی ان کی عمرے کا ٹکٹ ان کو دے دو یار
سبحان اللہ
مرحبا مرحبا
پاپا یہاں اسلامی بھائی ایک بتا رہے ہیں
جی
ایک اسلامی بھائی جو اپنے ذمہ دار اسلامی میں بتا رہے ہیں ان کے مدینہ شریف کی ترقی وہ بنا رہے ہیں
سبحان اللہ
ماشاءاللہ
آؤ خان مبارک ہو
مدینہ جائے گا
ہاں خان مدینہ جائے گا سبحان اللہ مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سلام عرض کرنا آقا کو
کیا بات
کیا بات
جب بلایا آقا نے
ماشاء اللہ
الحمد للہ بابا اس بار کے پی کے مختلف علاقوں سے پہاڑوں سے ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی تعداد اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے
الحمد للہ اللہ قبول
فرمائے بابا کی بارگاہ میں سوال ہے لحن داؤدی سے کیا مراد ہے
حد سیدنا داؤد علی نبینا والے صلوات و سلام کا یعنی کہ آواز مبارک جو تھی بہت خوبصورت تھی لحن داؤدی داؤد علیہ السلام کی آواز تو یہ بہت مبارک یعنی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرسوز آواز تھی ان کی جب زبور شریف تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے پہاڑ مطلب اس میں آ جاتے تھے وجد میں مسخر ہو جاتے تھے وہ قرآن کریم میں تذکرے ہیں ان کے لحن داؤدی کے اور لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے باقاعدہ ان کا اجتماع ہوتا تھا اس میں یہ زبور سے جب تلاوت کرتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے کچھ اور یہاں تک کہ وہ جنازے اٹھ جاتے تھے ایک بار بہت زیادہ جنازے اٹھ گئے تو شیطان پریشان ہوا اور اس نے کچھ اپنے ماننے والے جمع کیے بدبخت نے اور میوزیکل پروگرام اس نے کیا شیطان نے داؤد علیہ السلام کی مخالفت میں اور مقابلے پہ تو میوزیکل پروگرام کی وجہ سے کچھ لوگ اس طرف بھی مائل ہو گئے اب یہ دو سلسلے ہو گئے ایک تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ وہ زبور شریف کی تلاوت فرماتے اور لوگوں پر سوز و رقت کی ترکیب ہوتی اور دوسری طرف یہ مردود شیطان نے میوزیکل پروگرام شروع کیا یہ غالب کشف المحجوب میں یہ حکایت اس طرح کی تو یہ جب سے دیکھو ابھی تک یہ دو گروپ چلے آ رہے ہیں ایک طرف نعت شریف پڑھنے والے آپ دیکھیں نعتیں پڑھ رہے ہیں اور تلاوتیں کر رہے ہیں قرآن اچھی آواز سے پڑھ رہے ہیں اور میوزیکل پروگرام کرنے والے میوزیکل پروگرام کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ تو ابھی ہے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں ماننے والے ہوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں ان کو ظاہر تلاوت سننی چاہیے نعتیں سننی چاہیے اور معاذ اللہ ان کو بھی ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں جو میوزیکل پروگرام دیکھتے ہیں جو گانے باجے سنتے ہیں چاہے گھروں میں سنتے ہیں چاہے شو ہوتے ہیں ان میں جا کے سنتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ کیا بولتے ہیں فنکشن میوزیکل فنکشن ہوتے ہیں ان میں جاتے ہیں لوگ شادیوں میں اس طرح کا فنکشن کرتے ہیں پھر روتے بھی ہیں کہ ہمارا گھر میں یوں ہو گیا فساد ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو جب تم نے اللہ کی رحمت کو ابھارنے کے بجائے اللہ کے غضب کو ابھارا یہ فنکشن کیے میوزیکل پروگرام کیے گناہوں بھرے سلسلے کیے تو پھر اب کیا ہوگا گھر خراب نہیں ہوگا تو خانہ بربادی ہو ہی رہی ہے آج کل خانہ آبادی تو کسی کی ہوتی ہے بہت بربادی ہو رہی ہے گناہوں کے سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں بچہ آتا ہے خوشی مناتے ہیں یہی بچہ پھر آگے چل کے ماں باپ کو نکال دیتا ہے گھر سے یہاں تک کہ اولڈ ہاؤس تک میں دبیڑ دیتا ہے پھول جیسا بچہ جس کو خوب پیار کیا نازوں سے پالا کیسا رنگ دکھاتا ہے. جو صحیح تربیت نہیں کرتے نا, دینی تربیت اسلامی تربیت اس کی کرتے نہیں ہیں, یہ دنیا پڑھاتے ہیں صرف. دنیا کی سندیں سرٹیفکیٹ, یہ ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا پائلٹ بنے گا. جب یہ پائلٹ بن کے ہوا میں اڑتا ہے تو پھر ماں باپ چپتے ہیں اس کو. بعض اوقات ہر ایک ہر پائلٹ برا نہیں ہوتا, نہ ہر ڈاکٹر برا ہوتا ہے, لیکن کچھ تو ایسے برے ہیں نا جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں ڈال کے ماں باپ کو. کبھی کبھار عید بارات میں ملنے جاتے ہوں گے اور بےچارے ماں باپ بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کے اولڈ ہاؤس دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود باب المدینہ کراچی میں بھی اب اس طرح کے ہیں, مطلب اولڈ ہاؤس. بدقسمتی سے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چھوڑاتے ہیں ان کو. ہم بچے تھے, شرارتیں کرتے تھے, اتنا ستاتے تھے ماں باپ کو. ماں باپ نے ہم کو اپنے کلیجے سے دور نہیں کیا, اپنی گود سے نہیں اتارا, ہمارا گند دھوتے رہے. لیکن آہ اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اب وہ تھوڑا بولتے زیادہ ہیں یا غصہ کرتے ہیں, تو ہم بھی تو ماں باپ کو ستا کر بڑے ہوئے تھے یار بچپن میں نادانی میں. اب ماں باپ کا برداشت کریں نہ کہ بےچاروں کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال لائیں. وہ اولاد اچھی نہیں ہے جس طرح ماں باپ کو پھینک آتی ہے, اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ پھر کوئی تعجب نہیں, یہی سلوک کرے. کہ ماں باپ کو جو ستاتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. توبہ کریں اس سے, اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے, سانس بعد میں لیں, دوڑ لگائیں, گاڑی اسٹارٹ کریں اور اپنی ماں یا باپ کو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کے راضی کر کے پھر گھر لے آئیں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے, اپنی آخرت بہتر بنانی ہے, ورنہ پھر موت تو فیصلہ کر ہی دے گی آپ کا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد اللطیف اتاری عرب امارات سے پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں, اس کا طریقہ بیان فرمائیں.
جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں وہ نماز کا تو اپنا ایک طریقہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی سجدہ کرتے ہیں. ویسے تلاوت کرتے ہیں تو سجدے کا طریقہ یہ کہ بہتر طریقہ کھڑا ہو جائے, وضو شرط ہے, کعبے کی طرف منہ ہونا بھی شرط ہے, تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور تین بار پانچ بار سبحان ربی الاعلی پڑھ کر بیٹھ جائے اللہ اکبر کہتا ہوا. سجدے تلاوت ہو گیا, اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے, سلام نہیں پھیرنے. جو میں نے طریقہ عرض کیا وہ اس کا بہتر طریقہ ہے کھڑے ہو کر. اچھا اب اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتا ہے تب بھی جائز ہے, یہ مستحب ہے کہ کھڑے کھڑے جائے سجدے میں, پھر بھلے بیٹھ جائے پھر کھڑا ہونا اس کی وہ مستحب وغیرہ اس کے لیے نہیں لکھا. اب بیٹھے بیٹھے بھی فارغ ہو گیا اللہ اکبر کے گھر بیٹھ گیا, سجدہ تلاوت ختم ہو گیا. بعض لوگ سلام بھی پھرتے ہیں, سلام پھرنے کا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. اکبر علی فیس بک پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی, کیا علاقے کے امام صاحب کے پیچھے اب تراوی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عشاء کی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی؟
کوئی عرض نہیں.
عصر کی نماز کے بعد اسباق پڑھنا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟
جائز ہے, البتہ یہ کہ وہ حیات اعلی حضرت جلد اول پیج نمبر 245 پر اس طرح اس کے حوالے سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہمیشہ معمول تھا کہ عصر و مغرب کے درمیان نہ کبھی لکھتے نہ پڑھتے, اور بسا اوقات فرمایا کرتے اس وقت یعنی عصر و مغرب کے درمیان پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کرنا چاہیے, بینائی یعنی نظر کمزور ہوتی ہے. لیکن میں نے عصر و مغرب کے درمیان پڑھنے کو لکھنے کو پڑھنے کو ناجائز نہیں کہا اور ناجائز نہیں ہے, وہ کمزور کا ارشاد ہے حضرت کا, تو یعنی کہ اور ذکر و اذکار کرے بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
دوران تراوی اگر مقتدی کا دھیان امام صاحب کی قرات سے ہٹ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ نماز ہو جائے گی؟
نماز ہو جائے گی. غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ واجب ہے. البتہ اگر ذہن بھٹک گیا تو گناہگار نہیں ہے. علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت سے یعنی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. تو اس آیت سے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج نماز یعنی نماز کے علاوہ, اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے.
دبئی سے محمد طیب ہیں, کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے درمیان شادی کرنی جائز نہیں ہے, پلیز رہنمائی فرما دیں.
کوئی دن کوئی رات کوئی گھڑی کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں شادی کرنا ناجائز ہو, سوائے جو عدت میں ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا, اور عدت کے پیریڈ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام. باقی عام جیسے اس کے علاوہ جو بھی شادیوں کے اوقات ہیں تو بس شادی کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ اس دن کرو اس دن نہیں ہو سکتی, شادی ہو سکتی ہے. مشہور ہے لوگ محرم میں نہیں کرتے تو کوئی سفر میں نہیں کرتا, تو یہ سب عوامی باتیں, ایسا شرن کچھ نہیں ہے.
سرفراز عالم پوچھتے ہیں فیس بک پیج پہ کہ نماز کے دوران اگر موبائل فون بج جائے اور اسے بند کرنے کے لیے موبائل جیب سے نکال سکتے ہیں؟
اگر وہ پریشان کر رہا ہے موبائل خود کو یا دوسروں کو, اور ویسے اشارے سے وہ بند نہیں ہوتا, ہاتھ نیچے کیا اور بٹن دبا دیا بند ہو جاتا ہے, اس صورت میں اگر تو ٹھیک ہے, نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ پھر نماز توڑ کر بھی اس کو بند کر دے, اب نئے سرے سے نماز یہ ادا کرے.
عبد الماجد سوال کر رہے ہیں کہ اگر نفل روزہ توڑ دیں تو کیا حکم ہوگا؟
پورا دوبارہ رکھنا واجب ہو جائے گا.
فیاض ہیں اسلام آباد سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس کس کی فریاد سنتے ہیں؟
کون ایسا جس کی فریاد نہیں سنتے مخلوق میں؟ آئے تو اسی سامنے ہے نا, سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں, انہوں نے بھی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا دعا قبول ہو گئی. وہ کسی کا شعر بہت پیارا ہے, وہ کشتی نوح میں نارے نمرود میں بتنے ماہی میں یونس کی فریاد پر, کشتی نوح میں نارے نمرود میں بتنے ماہی میں یونس کی فریاد پر, آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا, آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. چڑیا سرا
इमामा पहनना जायज है, मैंने रेड कलर का पहना है, धारीदार। हाँ धारीदार है,
जरा ये
सुन्नत है ना धारीदार पहनना, सुर्ख धारीदार।
ये बिल्कुल क्लोज होकर अब धारी नजर आ रही है,
उसेद का भी धारीदार है,
दूर से धारी नजर नहीं आ रही।
हाँ ये हो सकता है स्क्रीन पे देख के धारीदार पहन के आ गई है शायद, है ना, मुझे देख के। माशाल्लाह पहन कर आए या पहना कर भेजा गया होगा? पहना कर भेजा गया है, दोनों में फर्क है ना, दोनों बातों में।
इतना एहतियात कर लेते हो बाबा, आप मुश्किल कर दिया बोलना। क्या फरमा रहे हैं उसैद भाई?
पिंक कलर का कब पहनेंगे?
पिंक कलर का बेटा मेरे पास है नहीं, आप देंगे तो देख लेंगे
इंशाल्लाह।
माय नेम इज मोहम्मद उमर खान, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ब्राशफोर्ड, एंड माय क्वेश्चन टू बाबा जान इज दैट दिस टाइम रीडिंग नमाज इन द मस्जिद and I have started my namaz, and another individual comes and he starts reading his namaz behind me, and I have finished my namaz. Is it permissible for me to move from that position, or should I wait for him to finish his namaz?
ये उमर खान भाई थे ब्रैडफोर्ड यूके से, तो सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे पीछे आकर कोई नमाज शुरू कर देता है, मैं जब अपनी नमाज खत्म करता हूँ वो अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या अब मैं अपनी जगह से हिल सकता हूँ, जा सकता हूँ? यानी कि
अब अगर जैसे कि को फर्ज नमाज पढ़ रहा है और किसी ने वो आकर इसको इमाम बना लिया, उसके साथ शामिल हो गया, तो अगर इमाम ने नियत कर ली उसकी इमामत की तो सवाब मिलेगा इमामत का, वरना वरल मुक्तदी की नमाज हो जाएगी और कोई माने शरी ना हो तो।
ये इमाम में ये दूसरा सवाल कर रहा
है, दूसरा है।
अच्छा
मुफ्ती साहब फरमाए
जी, आप फरमा दें।
मुफ्ती साहब फरमाए
जी, ये असल में वो नमाजी के आगे से गुजरने की सूरत पूछ रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ रहा था पीछे आके वो खड़ा हो गया, दूसरा पढ़ना शुरू हो गया, तो अब एक तो गुजरना और हटना इनके
दरमियान। अच्छा अच्छा, अगर बे आईने ही उसके पीछे खड़ा हुआ है, आईन एग्जैक्टली उसके पीछे वो बेक में वो नमाज के लिए खड़ा हो गया, तो अब ये जो नमाज पढ़ रहा है ये राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अब अगर राइट निकल गया तो अब फिर उसके आगे से नहीं गुजरता, نہیں گزر سکتا، یا چلو لیفٹ سائڈ گزر گیا پھر بولا نہیں مجھے تو رائٹ سائڈ جانا تھا، اب نہیں گزر سکتا، اب پہلے ہی طے کر لے کہ مجھے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
سیدھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا جو آتا ہے نا بعد میں، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جو ابھی آگے پڑھ رہا ہے یہ میرے لیے سترا رہے گا، تو اب وہ ختم کر کے چلا گیا ہے اور اس نے ایسی جگہ پر نماز شروع کی ہوئی ہے کہ جہاں پر دوسرے لوگوں کے گزرنا بھی ممکن ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟
تو جو نماز پڑھ رہا ہے اگر لوگ اس کے آگے سے گزر رہے ہیں تو اس وہ تو گناہگار ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کو گناہ نہیں ملے گا. البتہ ایسے موقع پر مستحب ضرور ہے کہ نماز پڑھنے والا ایسی جگہ پر پڑھے کسی ستون کے پیچھے جیسے پڑھے، تاکہ لوگ گناہگار نہ اس کے آگے سے گزرے نہیں. بلکہ اس کو تو اتنا بھی اختیار ہے کہ کوئی ستون کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ویسے بیٹھا ہے ذکر اذکار کر رہا ہے، تو اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنی ہے جگہ دے دیجیے، تو ستون کی آڑ میں وہ نماز پڑھے.
البتہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ امام کے پیچھے تو گزر سکتے ہیں نا، جو مقتدی کے آگے سے، کہ وہ امام کا سترا
مقتدیوں کے لیے کافی ہے.
جی ادھر منڈیر بھی اسی لیے بنائی گئی تھی نا فیضان مدینہ میں.
اس میں جو گزرنے کی صورت ہی نا ہٹ کے جو یہ سامنے والے کو آگے والے کو سترا بنا رہی ہے، موبائل سترا جو تھا جو چلا گیا، تو اس میں اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں اس کو پتا ہے کہ لوگ گزریں گے تو پھر ایسی جگہ نماز اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں، کہ بعض صورتوں میں نماز پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ تنگ جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے اور لوگوں کو گزرنے میں تنگی ہوگی اور لوگ گزریں گے، ایسی تنگ جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، سترا بھی نہیں رکھا ہوا اس نے، تو پھر اس کے گناہگار ہونے کی صورتیں ہوتی ہیں.
مسجد کریمین میں کیا کرے گا؟
وہ ایک الگ صورت ہے، مسجد کریمین کی صورتیں الگ ہیں. باقی جیسے مسجد ہوتی ہے تو مسجد کے اندر جو ہے عام مسجد کے اندر یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھے گا کہ جہاں یا تو سترا رکھ کے نماز پڑھے، ورنہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، لوگ گزریں یا راستہ ہی نہیں گزرنے کے لوگوں کے لیے، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو اب سترا اس نے بنانا تو سترا ایسی چیز کو بنائے کہ جو رہے باقی.
ہم یوں کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ ایک شخص ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جو نمازیوں کی مسجد سے باہر نکلنے کی جگہ ہے،
گزرنے کی جگہ ہے،
وہ باہر دروازے کے پاس پڑھ رہا ہے.
ہاں اب جماعت ختم ہو گئی، لوگ نماز پڑھ چکے، اب اس نے دروازے کے بالکل قریب جا کر اپنی نماز شروع کر دی، اب لوگوں کو نکلنا ہے.
فقہائے کرام نے کافی ساری صورتیں بیان کی کہ کب نمازی گناہگار ہوگا، کب گزرنے والے گناہگار ہوں گے، تو اس لیے اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ ایسے مقام پہ نماز پڑھے کہ جہاں سے یا تو لوگ گزرے ہی نہ، یا پھر ایسا سترا رکھے کہ جو باقی رہے گا جس کے آگے سے لوگ گزر سکیں. اب تو ایسا ہوتا ہے. جی
اب کیا آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جس کو یہ پتا ہے کہ یار اس پیچھے والے نے مجھے سترا بنا لیا ہے، اب اس کی نماز مشکل سے 3-4 منٹ، اور اگر کوئی اس کو ارجنسی نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور وہ اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائے کہ چلو اس کی نماز پوری ہو جائے گی تو میں نکل جاؤں گا، تو کیا اس تھوڑی دیر اس کے لیے بیٹھنے والے کے لیے کہ اس کی نماز کے میں سترا ہی بنا رہوں گا، وہ نکلنے والوں کو گناہوں سے بچا لوں گا یا اس کو گناہ سے بچا لوں گا، اس طرح کے اگر کچھ نیت کر کے وہ بیٹھا رہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا؟
انشاءاللہ ضرور ملے گا.
ایسا ہونا بھی چاہیے، مشورہ بھی دینا چاہیے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات سترا چلا گیا میرا، وہ آگے بیٹھا، اس کو اتفاق ہوتا ہے کہ نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ اب کیا ہوگا.
نہیں کرنا نہیں چاہیے، فرمائی کرنا نہیں چاہیے.
سترا یہ کمزور ہوتا ہے آدمی کا، سترا چلا جاتا ہے آدمی، عوام کو تو مسائل کی طرف توجہ بھی کون سی ہوتی.
My question to Baba Jan is, recently I just finished my hifz, and how do I maintain my manzil and keep it strong? And also if you could please do dua for my teacher and the head teacher and my parents.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں نے حفظ کیا ہے اور میں اپنی منزل کو مضبوط کیسے رکھ سکتا ہوں، اپنی منزل کو سٹرانگ کیسے رکھ سکتا ہوں. جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں.
ماشاء اللہ. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ان کے ایک ہم درجہ سائیں بھائی کا بیان تھا کہ حاجی فاروق چونکہ آیتیں جو بھی پوچھو بلکہ ترجمہ کنز الایمان خالی ان کو بتاؤ تو یہ آیت بتا دیتے تھے کہ فلاں آیت کا یہ ترجمہ ہے. تو ان کو پوچھا کہ تم ایسے ماہر کیسے ہو, آیتیں آپ کو اتنی یاد ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پوری ایک منزل روزانہ تلاوت کرتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو روزانہ ایک منزل تلاوت کرتا ہو تو اس کا تو کیسا پکی منزل ہو جائے گی. تو یہ حافظ صاحب جو سائل ہیں یہ بھی اگر انشاءاللہ روز کی منزل تلاوت کریں گے تو مضبوط حافظہ ہو جائے گا, قرآن کریم بہت مضبوط یاد رہے گا انشاءاللہ. خالی ابو کو سارا سال تو کھول کر دیکھنا نہیں ہے نہ پڑھنا ہے. رمضان شریف قریب آتا ہے تو وہ بھی جس کو مصلی سنانا ہے وہ مصلی سنانے کے لیے اب وہ تیاری کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ فرق تو ہے نا, اللہ کی رضا کے لیے سارا سال پڑھتا رہے تو کیا بات ہے. منزل نہیں پڑھ سکتا, آدھی منزل پڑھ لے, دو پارے پڑھ لے روز کے, چلو ایک پارا ہی پڑھ لے, پڑھتا رہے گا تو ہے نا. کررا ما تقررا کررا, جو چیز جو بات دہرائی جاتی رہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے.
صلو علی الحبیب. سو پلیز یو ریسائٹ دا قرآن ڈیلی بیسس میکسیمم منیمم ایچ ڈے ون پارا. اٹس ایڈوائز آف امیر اہل سنت فار یو ان شاء اللہ تعالیٰ. اف یو ریسائٹ دا قرآن ڈیلی بیسس منیمم ون پارا ان شاء اللہ از وجل یو ڈونٹ فار گیٹ قرآن. اٹس اوکے.
منزل
نو منیمم, میں نے منیمم کہا ابھی لے سننا تھا کہ کم از کم ایک پارا پڑھ لیں. میں نے یس کی
جواب دیجیے. اس سے پہلے کہ سوال کروں گا کس کا جواب دینا ہے, یہ خوشخبری سنا دوں کہ یو کے لیوٹن کی اسلامی بہن ام آفتاب الحمدللہ عز و جل 100 سے زائد مدنی مذاکرے دیکھنے سننے, 30 سے زائد رسائل انہوں نے پڑھے ہیں, 1 سال سے زائد عرصہ سے 8 میں سے 6 مدنی کاموں پر ان کا عمل ہے. تو یہ قرآن اندازی میں ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. یہ جو تحائف کا جو اعلان ہوا تھا انشاءاللہ ان تک پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ.
یہ مبارک تحریر اور مدنی باکس جس میں تبرکات بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.
یو کے کی جی, یو کے آگے نکل گیا بھائی.
قرآن دادی میں قرآن اسلامی بہن نے اس طرح بھائیوں کو ہرا دیا.
پاپا یہ بھی ہمارے ذمہ دار بتا رہے تھے کہ جو قرآن دادی کے لیے نام آئے ہیں تو زیادہ نام بھی اسلامی بہنوں کے ہی آئے ہیں.
یا غصبہ مطالعے میں رسالے میں ابھی تک جب سے رسالے شروع ہوئے جب سے کارکردگیاں ملتی ہیں کبھی بھی استائی بھائیوں کی کارکردگی استائی بہنوں سے بڑی نہیں ہے. فرق ہوتا ہے اور فرق بھی نمایاں ہوتا ہے, کافی فرق ہوتا ہے.
My name is Naveed Ahmed Attari from London, UK. I am a chartered accountant. My question to Amir Ahl Sunnat is that when we are fasting during the month of Ramadan and we do not feel well, i.e. we get bad health, are we allowed to break the fast?
جی یہ نوید بھائی ہیں لنڈن سے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روزہ جب ہم نے رکھا ہے تو اگر ایسی نکاہت ہو گئی یا بیماری کا عالم ہے تو کیا ہم اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں؟
اس میں شک کوئی طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ اور وہ شریعت کا پابند ہو, سمجھتا ہو, خوف خدا والا ہو اور مسائل بھی سمجھتا ہو, اور وہ اپنے علم کے مطابق یہ جانتا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے سے اس کا مرض جو ہے نا یہ بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یہ یا عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی, اسی صورت میں وہ مشورہ دے تو روزہ کھول سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں. یا پھر خود اپنا ایکسپیرینس ہے اس کو کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ پھر روزہ رکھنے کے سبب یہ بیماری بہت بڑھ گئی تھی اور پھر وہ لانگ ٹائم تکلیف اٹھائی تھی اس نے. تو بہرحال کوئی بھی یعنی اس پہ ایکسپیرینس ہے تب بھی یہ روزہ توڑ سکتا ہے. خالی خیال سے یا کوئی عام ڈاکٹر جو مطلب فاسق ہو اور ایسا نہ مطلب دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی.
اگر ایسا ہی ڈاکٹر ہی دستیاب ہوتا ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ماننا شرن درست نہ ہو, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کی بات جو اس نے ہم کو کہی ہے وہ ہم سن لیں اور سننے کے بعد پھر ہم کسی مفتی اسلام سے یا دارو تہل سنت ہی میں رابطہ کر کر ہم پوچھ لیں کہ میری یہ طبیعت اور ڈاکٹر نے مجھے یوں کہا ہے, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کہیں سے کوئی, کیونکہ دنیا میں ہر جگہ پر اس طرح کے ڈاکٹر ملیں یہ ضروری بھی نہیں ہے تو, اور لیکن دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں کہ جہاں اس طرح کے ڈاکٹر ملتے ہی نہ ہو دستیابی نہ ہو ڈھونڈنا بھی ایک حرج ہو, تو پھر ایک مریض اپنے روزوں کے اور اپنے دیگر عبادات کے حوالے سے کیا احتیاط کرے؟
بے شک مفتیوں سے تو پوچھنا ہی چاہیے, علماء سے تو پوچھنا ہی چاہیے, لیکن علماء سے جو پوچھیں گے نا وہ اس کا جواب دیں گے. اب ڈاکٹر وہ فٹ پاتھیا اور اگر یہ بولیں گے بہت ماہر ڈاکٹر ہے جیسا کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, بہت تجربہ کار ہے, میری طبیعت بھی واقعی ایسی خراب ہے, تو اب جب ظاہر ہے اس کو بڑھا چڑھا کر, بلکہ ڈاکٹر کو بھی اگر اپنا درد بولیں گے نا بہت درد ہے ہو ایسا نہیں, تو پھر وہ بھی ایسی ہائی پاور کی آپ کو ٹیبلٹ دے گا بھی. یاد کریں گے آپ اندر جا کے درد کس نے دیکھنا ہے, تو زیادہ ہاؤ مچانے کے بجائے پرفیکٹ بات کی جائے تو صحیح جواب ملے گا, تو جیسا سوال کریں گے ویسا جواب ملے گا, جیسا مسئلہ پوچھیں گے ویسا حل ملے گا اس کا. تو بے شک مفتی صاحب سے بات کریں, لیکن بس وہی کہ بالکل ایکوریٹ جو بات ہے نا وہی کرنی ہے, بڑا چڑھا کے نہیں کرنی, ورنہ وہ جواب تو دے دیں گے آپ کو اب بڑا چڑھا کر کریں گے تو, لیکن آپ کے دل میں اگر ایسا کچھ چور ہے تو یہ بتا دوں کہ مفتی صاحب اتھارٹی انمان اگر نہیں ہے کہ یہ جو بولے بس وہ اب آپ دل میں چھپا کر بھی رکھیں گے تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا, آپ کے لیے ناجائز ہی رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ نے ابھی جو مسئلہ بیان فرمایا روزے کے حوالے سے کہ مفتی صاحب کو اب جیسا, تو یہ صرف روزے سے متعلق ہی تو نہیں لگتا, طلاق کا مسئلہ ہے یا حرام حلال تجارت کا مسئلہ ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ مفتی صاحب کو جس طرح اپنی چیزیں بتائیں گے تو مفتی صاحب اسی حساب سے جواب دیں گے.
اگر شریعت ظاہر پر ہے اس سوال جو کیا جائے گا اس کے مطابق جواب ہوگا, اسی لیے ہمارے ہاں تو طلاق وغیرہ کا دارالفتا اہل سنت میں لکھ کر ایک پارٹی کا سن کے لکھ کر نہیں دیتے, دونوں کی سن کر بٹھا کر پھر جواب لکھ کر دیتے, ورنہ یہ کیا ایک پارٹی جو ہے نا اپنی مرضی کا سوال کر کے وہ جواب لے کر پھر وہ دوسری پارٹی سے پھر جنگ عظیم چھڑے گی اور نام مفتی صاحب کا استعمال ہو جائے گا. مفتی بھی چارہ بے قصور ہے, یہ سوال کیا ویسا جواب دیا, لیکن سوال اس میں خیانت کی تھی اور ادھورا ادھورا سوال کیا تھا یا اس میں کوئی چیز چھپائی تھی یا بڑھائی تھی, تو جواب دینے والے نے صحیح دیا لیکن وہاں یہ استعمال کر کے پھر ہنگامے ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں, مفتی صاحب کا نام استعمال ہوتا ہے. جواب دیجئے کون دے گا جواب؟
آپ جسے فرمائیں.
جی
آج تو خیبر پختونخوا کی باری ہے نا, چلو اس کو بھی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سوال ان سے کرتے ہیں, خیبر پختونخوا
کوئی بھی عمر ہو.
ہاں کوئی بھی عمر ہو, ہو پٹھان. اچھا ایسا شعر سنائیں, ایسا شعر سنا جس میں لفظ رحم, اور شعر اعلی حضرت کا ہو, لفظ رحم آتا ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد جمیل عطاری، میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں.
آپ پشتو میں بات کرو نا
جی،
پتا تو چلے آپ پٹھان بھی ہیں نا، تو سمجھ مزہ بھی آئے گا سننے والوں کو. ذرا
مول نام محمد جمیل عطاری دا، اور زر ڈیرہ اسماعیل خان سے خیبر پختونخوا نا راغلائم.
ماشاءاللہ. شیر
شیر. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے.
جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ خان واہ. جواب دیجئے.
خان صاحب بھی کوئی تحفہ دیں گے، آپ نے تو واہ کہہ دیا خان صاحب کو.
آپ کیا؟
میں درج ہے سادسہ میں، ابھی میں نے پیپر دے دیے، میں سادسہ میں ہو گیا ہوں. انشاءاللہ اگلے سال 12 ماہ میں سفر کروں گا
انشاءاللہ. دا امامہ؟
امامہ میرا اور بیگ میں پڑا ہوا ہے.
اچھا، ٹوپی بیگ میں نہیں گیا، سر میں رہ گیا.
انشاءاللہ میں پھر پہنوں گا، ابھی سے باندھوں گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ امامہ سر پہ رہنا چاہیے، اس کی جگہ سر ہے، بیگ نہیں ہے.
انشاءاللہ بھی لے کر آتا ہوں
انشاءاللہ.
سر پہ امامہ
سجا رہے گا
انشاءاللہ.
عز و جل
مرشد عطار پر
برسات ہو.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.